الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نصلي بنانه إلى قوله تعالى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا نظر قلوبنا بإيمان واشرح صدورنا للإسلام ووفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. آج آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے تلاوت بہت مختصر کی ہے سورہ قیامہ کی ابتدائی چار آیات اور اس کے بعد صرف آخری آیت. آج ہماری ترتیب پر یہ مختلف رہے گی. تلاوت ہم اس درس سے متعلق جو تمہیدی امور ہیں ان کے بیان کے بعد کریں گے. اس میں اتفاق ہے کہ اکثر دروس کے آغاز میں تمہیدی امور جو ہیں ان کی تعداد چار بنتی ہے. آج بھی یہ چار باتیں آپ توجہ کے ساتھ نوٹ فرما لیں. سب سے پہلی بات یہ کہ اب تک ہمارے اس منتخب نصاب کے درس میں کامل صورت یا تو پہلے درس میں تھی سورۃ العصر، لیکن وہ قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ جسے مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے جوامع الکلم من القرآن قرار دیا ہے، قرآن حکیم کی جامع ترین صورتیں، ان میں سے وہ ایک ہے. اور اعجاز قرآنی کا واقعہ یہ ہے کہ بہت نمایاں ثبوت ہے. اس کے بعد سے صرف ایک کامل سورت سورہ تغابن ہے جو ہم نے پڑھی. اب جو ہمارا درس ہے سورہ قیامہ کا، وہ بھی کامل سورہ قیامہ پر یہ درس مشتمل ہے. یہ بہت ہی صحیح موقع ہے کہ قرآن حکیم میں جو ابتدائی مکی صورتیں ہیں ان کا اسلوب، ان کا انداز، اور بعد میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں مکی دور کے بھی اواخر میں اور پھر مدنی دور میں، ان کا جو مخصوص اسلوب ہے، ان کا جو انداز ہے، ان دونوں کے مابین جو فرق و تفاوت ہے، وہ انگریزی اصطلاح جو ہے سائملٹینیس کنٹراسٹ، یہ فوری تقابل جو ہے اس کا یہ بہترین موقع ہے کہ ہم نے سورہ تغابن پڑھی. یہ مدنی دور کے بھی نصف اواخر میں سے متعلق ہے، سن پانچ ہجری کے بھی بعد کی صورتوں میں سے ہے. اب ہم سورہ تیابہ پڑھنے لگے ہیں، یہ بالکل ابتدائی زمانے کی مکی صورتوں میں سے ہے. تو ان کے مابین اگر تقابل کیا جائے تو بہت نمایاں مثال سامنے آ جاتی ہے فوری تقابل اور سائملٹینیس انصاف کے اعتبار سے. وہ چند امور جو ہے وہ نوٹ کر لیجیے. جہاں تک ہجوم کا تعلق ہے، سورہ قیامہ چھوٹی ہے، سورہ تقابل بڑی ہے. میرے مصحف میں میں نے گنتی کی ہے، سورہ قیامہ کل 16 سطروں میں آ گئی ہے جبکہ سورہ تغابن 28 سطروں میں آئی، تقریباً ایک اور دو کی نسبت ہے. سورہ قیامہ حجم کے اعتبار سے سورہ تغابن سے تقریباً یہ سنس سے کچھ رائے. اب اس کے برعکس نوٹ کیجئے، سورہ قیامہ کی آیات 40، سورہ تغابن کی آیات کل 18 ہے. اس سے کیا بات سامنے آئی کہ ابتدائی مکی صورتوں میں آیات چھوٹی چھوٹی ہیں، جبکہ بعد میں جو صورتیں نازل ہوئیں آیات طویل ہیں، ان کا حجم زیادہ ہے. مدنی صورتوں میں تو یہ پہلو بہت ہی نمایاں ہوتا ہے. ہم آیت الدر پڑھ چکے ہیں، وہ ایک آیت ہے، کتنی طویل. آیت الکرسی ہے سورہ بقرہ میں، کتنی طویل. آیت الدین جو ہے سورہ بقرہ کے 39 رکوع میں وہ غالباً قرآن حکیم کی طویل ترین آیت ہے. تو ایک تو یہ فرق و تفاوت نوٹ کر لیجیے. دوسرا فرق و تفاوت یہ ہے کہ ابتدائی جو یہ مکی صورتیں ہیں ان میں فلو بہت ریپڈ ہے، بہت تیز بہاؤ ہے، جبکہ مدنی صورتوں کے اندر جو آیات طویل آئی ہیں وہ بہت سلو، آرام سے، آہستہ روی کے ساتھ وہ مضمون چلتا ہے. ان دونوں کا اگر تقابل کیا جائے تو ایک بہترین مثال جو میں دیتا رہا ہوں کہ دریا ایک میدانی دریا ہے، پاٹ چوڑے ہو جاتے ہیں لیکن بڑا پرسکون بہاؤ ہوتا ہے پانی کا، وہ تیزی جوش خروش وہ نہیں ہوتا، گہرائی بھی اتنی نہیں ہوتی. لیکن آپ پہاڑوں میں جا کر جو ندی نالے دریا ہیں ان کو دیکھیے، پاٹ چھوٹا ہوگا، دریائے کنار، دریائے سوات، یہ تو بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا، گہرائی زیادہ ہوتی ہے، بہاؤ بہت تیز، جوش و خروش، جھاگ اٹھ رہے ہیں، جگہ جگہ پر بھور بنے ہوئے ہیں. یہ جو فرق و تفاوت ہے پہاڑی دریاؤں اور ندیوں اور نالوں کے درمیان اور میدانی دریاؤں کے مابین، اگر ان کو سامنے رکھیں تو یہ جو اسلوب کا فرق ہے ابتدائی مکی صورتوں کا اور لیٹر مکی پیریڈ کی صورتیں اور مدنی صورتوں کا، وہ بہت نمایاں، بہت خوبصورت تصویر ہے. ایک اور نمایاں فرق یہ ہے کہ ابتدائی مکی صورتوں میں صوتی آہنگ بہت نمایاں ہے، جس کو میں نے بارہا کہا ڈیوائن میوزک، یہ ملکوتی غنا ہے، یہ موسیقی ہے، آسمانی موسیقی ہے، بہت نمایاں. جبکہ بعد میں جا کر اگرچہ صوتی آہنگ ہوتا ہے لیکن وہ اتنا نمایاں نہیں. کسی کا یوں سمجھ یہ کرولری ہے کہ ابتدائی مکی صورتوں میں اگرچہ لفظ عام تو معروف ہے قافیہ، قوافی، یہ لیکن شعر کی اصطلاح ہے، اس لیے اہل تفسیر فواسی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، آیات کا اختتام جن الفاظ پر ہوتا ہے، وہ ردیف اور قافیہ یہ شاعری کے اصطلاحات ہیں، قرآن مجید شاعری نہیں ہے، لہذا اصطلاحات سے بھی بچنا چاہیے. تو فواسل جو ہے ان میں ابتدائی مکی صورتوں میں بہت نمایاں جو ہے اس کی رعایت ہے، بڑی پابندی ہے. وہ آج آپ کو سورہ قیامہ جب ہم پڑھیں گے اس انداز سے تو آپ کے سامنے آ جائے گی. جبکہ جو مدنی صورتیں ہیں ان کی آیات میں اور جو لیٹر مکی پیریڈ ہے اس کی صورتوں کے آیات میں اگرچہ فواصل کی مناسبت ہوتی ہے لیکن اتنی نمایاں نہیں. یہ چند امور ہیں کہ جو ابتدائی مکی صورتوں اور مکی دور کے بھی آخری زمانے میں نازل ہونے والی صورتوں اور مدنی صورتوں کے اسلوب کے مابین یہ چند نکات ہیں، ان کو سامنے رکھیں گے تو ایک بڑی مناسبت پیدا ہوگی مزاج کی قرآن حکیم کے اسلوب کے ساتھ. دوسری تمہیدی بات یہ کہ قرآن مجید کا اسلوب کیا ہے، اگرچہ جو میں نے ابتدائی تعارفی جو تقاریر کی تھی ان میں یہ مضمون آ چکا ہے، لیکن اس وقت میں چاہتا ہوں کہ اس کی بھی ایک نمایاں مثال کیونکہ سامنے آ رہی ہے لہذا اس کو ذہن میں تازہ کر لیجیے. جس وقت قرآن نازل ہوا ہے اہل عرب صرف دو اسالیب کلام سے واقف تھے، ایک شعر، قصیدہ، اشعار، اس کو خوب جانتے تھے، شعرا کی بڑی عزت تھی، بڑا اونچا مقام انہیں معاشرے میں حاصل تھا، ہر قبیلے کا کوئی شاعر ہوتا تھا اپنے قبیلے کے مناقب کو بیان کرنے کے لیے، اپنے فضائل کو بیان کرنے کے لیے، اور دوسرا خطبہ، خطبہ، خطیب. تو یہ دو ہی اسلوب معروف تھے، کوئی کتاب، تصنیف، مقالہ، مضامین، یہ تو وہاں ان کا سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں. تصنیف و تعلیم، مقالہ نگاری، مضمون نگاری. اب یہ جو دو اسلوب ہیں یعنی شعر، شاعری اور خطبہ، اس میں سے ایک نوٹ کر لیجئے، قرآن شعر نہیں ہے، شاعری نہیں ہے. اس کو تو بہت وہمنٹلی اور بہت ایمفیٹیکلی قرآن مجید بار بار کہتا ہے، ما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، ہم نے اپنے اس نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم شعر سکھایا ہی نہیں، شعر ان کے شایان شان ہی نہیں. وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے لیکن تم کم ہی بات مانتے ہو. تو شاعری تو یہ نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ صرف خطبہ. اس کا جو عام اسلوب ہے وہ خطبات کا ہے. اس کے کیا پھر نتائج ہیں وہ میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ قرآن کا اسلوب خطبات کا ہے. قرآن نہ تو ہمارے معروف جو تصورات ہیں ان کے مطابق کوئی کتاب ہے، اس معنی میں کہ اس کے چیپٹر ہوں، ایک چیپٹر میں ایک بات مکمل ہو گئی، اگلے میں اگلی بات آئے گی، اب دہرایا نہیں جائے گا پچھلے چیپٹر کے مضمون کو، بلکہ یہ کہ رفتہ رفتہ ایک ایک چیپٹر میں ایک ایک بات آگے بڑھے گی. قرآن اس معنی میں کتاب نہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کلیکشن آف ایسیز، مجموعہ مضامین، مقالات، وہ بھی نہیں ہے قرآن. قرآن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے کلیکشن آف ڈیوائن اوریشن، خطبات الہیہ کا ایک مجموعہ ہے. ہر صورت ایک خطبہ ہے، چھوٹے بھی ہوتے ہیں خطبے، بڑے بھی ہوتے ہیں. حضور کے خطبے تو بہت مختصر ہوتے تھے، ہمارے خطبات کی طرح نہیں ہوتے، صرف ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کے، بہت مختصر خطبے. تو قرآن حکیم میں چھوٹے خطبے بھی ہیں، سورت العصر بھی ہے، اور قرآن حکیم میں بڑے طویل خطبے بھی ہیں. بعض مواقع پر حضور سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے اتنا طویل خطبہ بھی دیا ہے کہ ایک نماز کا وقت آیا، اس میں وقفہ پڑا، پھر آپ جاری رکھا اپنے خطبے کو، پھر وہ نماز ادا کر کے، پھر ابھی خطبہ آپ کا جاری رہا. لیکن یہ آپ کا عام اسلوب نہیں تھا، یہ استثناء کی بات ہے. البتہ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ جدید دور میں جو آزاد نظم کا تصور ہے، بلینک ورس، یہ کیونکہ ہمارے ہاں اردو میں آیا ہے انگریزی سے، ہمارے ہاں پہلے یہ سلے سے متعارف نہیں تھا، نہ یہ اسلوب اردو زبان میں موجود تھا. آزاد نظم، اس کی کچھ نہ کچھ مشابہت قرآن مجید کے ساتھ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن مجید کی مشابہت اس کے ساتھ ہے، بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس اسلوب کی کچھ مشابہت قرآن کے ساتھ ہے. اس لیے کہ اس میں رتم ہوتا ہے، اوزان نہیں ہوتے، وزن نہیں ہوتے، قافیے نہیں ہوتے، ایک رتم ہوتا ہے، اور وہ رتم جو ہے قرآن مجید میں موجود ہے. اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ مکی صورتوں میں بہت ریپڈ ہے، بہت نمایاں رتم ہے، جو مدری صورتوں کے اندر اتنا نمایاں نہیں ہوتا، ہوتا ہے. اس اعتبار سے جنہیں ذرا سی بھی مناسبت ہوتی ہے موسیقی سے، وہ جان لیتے ہیں کہ یہاں پڑھنے والے نے غلطی کی ہے، اس لیے کہ ردم ٹوٹ گیا. یہ بہت گہری جو ہے ایک مبارکت جنہیں ہوتی ہے، ردم ہے قرآن کا، لیکن جہاں وہ ردم ٹوٹ جائے، چاہے وہ حافظ نہ ہو، انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ جو ردم ہے اس کا سلسلہ منقطع ہوا ہے. لیکن یہ تو اس کی بہریں جو شاعری میں ہوتی ہیں، بہر نہیں ہے. اسی طرح کوئی وزن والا معاملہ نہیں ہے، کوئی قافیے اس طرح کے نہیں ہے. لیکن یہ کہ بہرحال بلینک ورس کو کچھ مشابہت حاصل ہے قرآن مجید کے اسلوب سے. اب نوٹ کیجئے کہ خطبے کے اسلوب کی وجہ سے کیا چیزیں نمایاں ہیں کہ جن کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، اور جو اس سورہ قیامہ میں بہت نمایاں طور پر سامنے آتی ہیں. نمبر ایک یہ کہ خطبے کے ابتدا اور اختتام پر اصل مضمون ہوتا ہے، درمیان میں خطیب دائیں بائیں ادھر ادھر ضرور جائے گا، اس لیے کہ سامعین کے لیے بالکل سٹریٹ لائن میں ایک ہی مضمون کو لے کر چلنا اور اس کو ذہن کی گرفت میں لینا آسان نہیں ہوتا. یہی فرق ہے لیکچر میں، تقریر لیکچر ہوتی ہے، کلاس روم میں پروفیسر کے لیکچر دیتا ہے، لیکن یہ کہ مسجد میں خطیب خطبہ دیتا ہے، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. خطبے میں لازم ڈائیگریشنز ہوتی ہیں، دائیں بائیں مضمون جاتا ہے لیکن پھر لوٹتا ہے، جہاں سے شروع ہوا تھا وہی ختم ہوتا، اور یہ در حقیقت کسی خطبے کے مؤثر ہونے کے لیے سب سے اہم شرط یہی ہے کہ آغاز بھی ایسا ہو کہ چونکا دے، کیا بات کہیں جا رہی ہے، اور اختتام وہ ہو کہ جو لاسٹنگ امپریشن چھوڑے، تاکہ سامعین جب اٹھے تو کچھ لے کر اٹھے، کچھ بات ان کے ذہن میں واضح ہو. دوسرا اسلوب خطبے کا یہ ہے کہ اس میں تحلیل خطاب ہوتی ہے، ابھی کسی سے بات ہو رہی ہے، ابھی کسی سے شروع ہو رہی ہے، اور یہ تحلیل خطاب اگر آپ مقالے میں ہو، مضمون میں ہو، تو آپ لازماً اسے نمایاں کرتے ہیں کہ اب میں کچھ باتیں ان حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ یہ کہے بغیر اپنا جو ہے خطاب کا رخ کسی مضمون یا مقالے میں نہیں بدل سکتے. اس حد تک تو ہم نے ان لوگوں سے گفتگو کی ہے، اب ہمارا روح سفر ان کی جانب ہے، اس کو آپ واضح طور پر بیان کریں گے. خطیب کبھی یہ نہیں کرتا، وداؤٹ وارننگ، بغیر کسی وضاحت کے وہ اپنے مخاطب کو بدل دیتا ہے، ابھی اس سے خطاب تھا، ابھی اس سے خطاب. پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی جو موجود ہیں انہیں غائب فرض کر کے بات ہوتی ہے، سیدھے غائب میں گفتگو شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ سامنے موجود ہے. اور کبھی جو موجود نہیں ہوتے ان کو فرض کیا جاتا کہ موجود ہیں اور خطاب شروع ہو جاتا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں ہمارے سیاسی مقررین جو ہیں, جلسہ لاہور میں ہو رہا ہوگا, خطاب کر رہے ہوں گے نواز شریف صاحب کو, بھی شاید پتہ نہیں اس وقت کہیں بیرون ملک ہی گئے ہوئے ہیں. جلسہ کہیں ہو رہا ہوگا, خطاب ہو رہا ہوگا بابا مارگ اللہ کو, غلام اسحاق خان صاحب کو. لیکن یہ کہ وہ فرض کر لیا جائے گا کہ گویا کہ مظاہرات ان سے مخاطب, یہ خطبے کے اسالیب میں معروف, اور یہی آپ کو اس خطبات الہیہ میں قرآن مجید میں یہ آپ کو اسلوب ملے گا. کبھی حاضر کو خطاب غائب کے سیرے میں, کبھی غائب سے خطاب حاضر کے سیرے میں. آزاد نظم کے اعتبار سے ایک بات میں نوٹ کراؤں گا, خاص طور پر اس صورت میں کہ اس سورہ مبارکہ میں آپ دیکھیں گے کہ 6-7 آیات کے بعد قوافی بدلتے ہیں. شروع میں 6 آیتوں پر لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ولن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نصوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ. ایک قوافی چل رہے ہیں. اب آپ دیکھیے, فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ كَلَّا لَا وَزَرُ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. یہ قوافی پھر آگے بدلے گا, میں وہ ساری جب ہم تلاوت کریں گے تو اس کو نوٹ کیجیے گا. اس کو صرف ایک مثال پر اکتفا کر رہا ہوں. تیسری تمہیدی بات اس درس سے متعلق یہ ہے کہ اس کا مضمون کیا ہے. اس بات وقوع قیامت اور لزوم آخرت, آخرت کا ہونا لازم ہے, قیامت کا ہونا قطعی ہے, حتمی ہے, یقینی. موضوع کی اہمیت کے اعتبار سے یہ نوٹ کیجئے, حقیقت ایمان کے ضمن میں جو میں نے تقریباً 2 سال پہلے جو خطبات دیے تھے اسی جگہ پر, اس میں اس نقطے کو تفصیل سے واضح کیا تھا کہ ایمانیات ثلاثہ جو ہیں, توحید, معاد اور رسالت, ان کی ریلیٹو امپورٹنس 3 مضامین کے اعتبار سے جدا جدا ہے. اصولی, نظری, علمی اعتبار سے اصل ایمان ایمان باللہ ہے, توحید ہے. باقی دونوں ایمان بھی, آخرت پر ایمان اور رسالت پر ایمان, ایمان باللہ ہی کی فروع ہے, کرولریز ہیں. قانونی اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالرسول ہے. بڑے سے بڑا موحد ہو, فنے خواہ ہو, اپنی توحید میں رسول کو نہ مانے کافر ہے. بڑے سے بڑا زاہد ہو, عابد ہو, رسول کو نہیں مان رہا کافر ہے. تو گویا کہ قانونی اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالرسالت ہے, لیکن عملی اعتبار سے انسان کے کردار اور شخصیت اور اس کے عملی رویے پر سب سے زیادہ جو مؤثر ایمان ہے وہ ایمان بالآخرہ. آخرت کا یقین ہوگا, محاسبہ آخرت کا استحضار ہوگا, جنت اور دوزخ پر ایمان اور یقین ہوگا, تو آدمی تیر کی طرح سیدھا رہے گا, پھر پھونک پھونک کر قدم رکھے گا. اور اگر کسی وجہ سے یہ مضمحل ہو جائے, کسی زیرو سے ضرب کھا جائے, آخرت ہے تو صحیح لیکن ہمیں بچانے والے موجود ہیں, چھٹی ہوئی, اب زیرو سے بڑی رقم ضرب کھا جائے زیرو ہو جاتی ہے. جب بچانے والے موجود ہیں تو پھر آخرت کا ماننا نہ ماننا برابر ہے, غیر مؤثر. لیکن اگر ہو تو پھر واقعہ یہ ہے کہ انسان کا عمل سیدھا رہے. تو ایک تو اس اہمیت کو نوٹ کیجئے, یہی وجہ ہے کہ ابتدائی مکی صورتیں جو ہیں سب سے زیادہ زور اس آخرت کے مضمون پر, انذار, انذار آخرت. یا ایھا المدثر قم فانذر, اے خبردار کرنے والے, اے لحاف اوڑھ کر, کپڑا اوڑھ کر لیٹنے والے, کھڑے ہو جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم اور خبردار کرو لوگوں. چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ خطبہ, اس کا ذکر بعد میں بھی آئے گا, ابتدائی خطبات میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں ملتے ہیں, ان میں ایمان بالرسالت اور توحید ایک ایک جملے میں, اور پھر مفصل گفتگو آخرت پر. دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید میں جو اس بات آخرت کا مضمون آتا ہے تو مخاطب کون ہے ان کو سمجھ لیجئے. مخاطب وہ نہیں ہے کہ جو خدا کے منکر ہوں, اللہ کے منکر ہوں. اگر تو ایسے لوگ ہوں تو ان سے دلیل کسی اور طریقے سے دی جائے گی, پہلے اللہ کو منوائیں گے پھر آخرت کا مسئلہ آئے گا. لیکن جو اصل مخاطب سے قرآن حکیم کے ابتدائی مخاطب اہل عرب وہ اللہ کو مانتے تھے. شاذ تھے ان میں وہ لوگ جو خدا کے بھی منکر ہوں, جن کو آج کل کے مادیین ہم کہتے ہیں, تھے وہاں موجود لیکن شاذ, کل معدوم نہ ہونے کے درجے میں. اصل میں وہ لوگ تھے جو اللہ کو تو مانتے تھے لیکن یا تو آخرت کے سرے سے منکر تھے, کوئی آخرت نہیں, ناممکن ہے, مستبحب ہو, نہ ہونے والی بات, انہونی بات, ہے ہاتھ الما تو اذا متنا وکلنا ترابا ذلک رجل بعید, جب ہم مر جائیں گے مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے پھر اٹھا لیا جائے گا, انہونی بات. اور یا یہ ہے کہ وہ آخرت کو بھی مانتے تھے لیکن صفا کے باطلا کے زیرو سے ضرب دے دیتے تھے. ہمارے یہ دیویاں دیوتا جو ہے یہ آخر کس برس کی دوا ہے, آخرت میں ہمیں بچائیں گے, اس لیے ڈنڈوت کرتے ہیں ان کی, اس لیے ان کو چڑھاوے چڑھاتے ہیں, اس لیے سجدے کرتے ہیں, یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہیں, یہ سارا خسیر کیوں بول لے رہے ہیں, دیوانہ بکارے خیش اشیار, یہ تو ہمارا کاروبار ہے, ہم یہاں ان کی عزت اور تقریب کر رہے ہیں, یہ ضرورت کس, اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ اور بڑی لاڈلی ہیں, بڑی پیاری ہیں اللہ کو, بس جس سے یہ راضی ہو گئی وہ اللہ راضی ہو ہی گیا, خود بہت اللہ پکڑے گا تو یہ بچا لیں گے, یہ ہے ان کا تصور. تو ذہن میں رکھیے کہ یہاں پر وہ مشرکین سے بھی گفتگو نہیں ہے, بلکہ یہاں گفتگو ان سے جو اللہ کو تو مانتے تھے لیکن آخرت کو مستعد سمجھتے تھے, ناممکن. تو جب تک کہ آپ معین نہ کر لیں کہ یہاں اصل مخاطب ہے کون, اس وقت جو ہے مضمون سمجھ میں نہیں آتا. لیکن اس اعتبار سے یہ قرآن حکیم کی جامع ترین صورت ہے ان لوگوں سے گفتگو میں کہ جو اللہ کو تو مانتے ہو لیکن آخرت کو ناممکن سمجھتے ہو, انہونی شے سمجھتے ہو, مستبعد جانتے ہو, ان سے خطاب میں یہ بہت ہی جامع بلکہ جامع ترین صورت میں اسے قرار دے رہا ہوں. ایک بات اور بھی نوٹ کر لیجئے کہ قرآن حکیم میں شاذ ہی صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے ناموں کی مناسبت ان کے مضمون سے ہے, شاذ, لیکن یہ ان میں نمایاں ترین ہے. سورہ قیامہ, قیامہ ہی کا ذکر ہے اس میں شروع سے لے کے آخر تک, کچھ مضامین آئے ضمنی طور پر آ رہے ہیں, ابتدا سے انتہا تک ساری بات قیامت کے بارے میں. اس کی ایک مثال جو ہے مدنی صورتوں میں سے سورہ جمعہ ہے, وہ تو جب آئے گا ہمارے منتخب نصاب میں چونکہ وہ صورت شامل ہے, تو اس مقام پر ہم اور سے یہ سب میں بیان کروں گا. یہی وجہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں جو دلیل دی گئی ہے قیامت پر وہ صرف اللہ کی قدرت کے حوالے سے دی گئی, اس لیے کہ وہ ناممکن سمجھتے تھے. ان کے لیے جو دلیل تھی وہ یہی تھی کہ تم سوچو اللہ کو مانتے ہو تو علی کل شیء قدیر اللہ کو مانتے ہو, کہ عاجز اور بیچارے اللہ کو مانتے ہو جس کا کوئی اختیار ہی نہیں, جس میں کوئی طاقت ہی نہیں. یہی ہے سارا اس میں استدلال, اسلوب بدلتا ہے, ایک پھول کا مضمون ہو تو فوراً سے مانو, لیکن یہ ہے کہ وہ دوسرا استدلال جو ہے اصولی استدلال جو کہ آخرت کو لازم قرار دے عقلاً اور منطقی اعتبار سے. دیکھیں دو چیزیں ہو گئی, ایک تو یہ کہ ایک سب سمجھتا ہے آخرت انہونی شے ہے, نہیں ہو سکتی, بات بعد موت کیسے ہوگا, اس کا جواب کسی اور انداز میں دیا جائے گا. ایک دلیل دینی ہے کہ آخرت ضروری ہے, عقل اور منطق کا تقاضا ہے, فطرت انسانی کے اندر جو چیزیں مجمر ہیں ان کا تقاضا ہے کہ آخرت ہو, ورنہ اس کائنات کی اور اس زندگی جو ہے انسانی زندگی اس کی کوئی توجیہ نہیں ہوتی, ان ایلیجیبل ہے آخرت کو ماننا. یہ دوسرا استدلال ہے, وہ بھی اس صورت میں ہے لیکن وہ بطرز خفی ہے, جلی انداز وہی ہے کہ اللہ کی قدرت کے حوالے سے بات ہو رہی. اور چونکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ خطبے کی نمایاں مثال ہے, لہذا دلیل کا انداز بھی خطابی ہے, منطقی نہیں ہے, خطابی ایرانی, اس پر گفتگو میں پہلے کر چکا ہوں کہ کیا فرق ہے خطابی انداز میں. خطابی انداز میں متکلم کا یقین یہ اصل دلیل ہوتی ہے, اور منطقی استدلال میں کوئی نہ کوئی آپ کو منطق سے کوئی استشاد کرنا پڑے گا, کوئی دلیلیں لانی پڑے گی. تو یہاں پر وہ منطقی اور جو استدلالی انداز ہے وہ کم ہے, خفی ہے. خطابی دلیل جو ہے وہ ہے کہ جو دی گئی ہے. اب ان تمہیدی امور کے بعد اب چوتھی بات یہ ہے کہ اب میں کوشش کروں گا کہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت بھی میں کروں تو خطبے کے انداز میں. اگرچہ میرا یہ انداز ہے, میں نمازوں میں بھی قرآن اسی طرح سے پڑھتا ہوں, لیکن شاید اس وقت جب میں ایک شعوری کوشش کروں تو شاید اس کا حق ادا نہ کر سکوں. لیکن یہ کہ کوشش کروں گا کہ اس سے آپ کو اندازہ ہو اور اس کے لیے نوٹ کیجیے. یا میں الفاظ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ حضور کے خطبے کا انداز کیا ہوتا تھا. اعلیٰ فوتہ وحمر عیناہ کانہ منذر جیسے. آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی اور آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں. ایسے ہوتے تھے جیسے کہ کسی لشکر کے حملہ آور ہونے کی خبر دے رہے ہیں کہ گویا کہ کوئی لشکر تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے, کوئی مصیبت تم پر ٹوٹ پڑنے والی. تو جس طرح اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے کسی نذیر عریان کی, اس انداز میں حضور کا خطبہ ہوتا تھا. اس میں دو جگہ پر آپ دیکھیں گے پوری 40 آیات میں سے صرف دو آیات ہیں کہ جن میں فواصل کا لحاظ نہیں ہے, ذرا ہٹ کریں. ان میں سے ایک جگہ کو تو ہم پڑھتے ہیں اس طور سے کہ دو آیتوں کو جوڑ دیتے ہیں تو نمایاں نہیں ہوتا کہ یہاں وہ فواصل کی رعایت نہیں. ایک جگہ پر رکنا چاہیے, لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ نظم ہے نہیں کہ اس میں کہ ہر جگہ پر ان قوانین کی پابندی ضروری ہو. پھر میں اس کا ترجمہ بھی کروں گا, وہ اس رواں انداز میں کروں گا کہ جس سے اس کا خطبہ ہونا نمایاں ہو جائے, جو اس کا اصل اسلوب ہے, اس کا انداز ہے, وہ سامنے آ جائے. صرف دو چیزیں پیش نظر رکھوں گا کہ جو اس میں جو محذوف ہے مضامین, اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا, ترجمے کے دوران نہیں کروں گا. محذوفات اور مقدرات اور مضمرات جو اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں, جو گویا کہ انڈرسٹوڈ ہیں, ان کو بھی میں بیان کروں گا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ الفاظ کو قرآن کے اندر موجود نہیں ہے, یہ اپنی طرف سے اضافہ کر رہا ہے. یہ اس کے لیے دلیل میں بعد میں دوں گا, لیکن یہ تلاوت میں کروں گا خطبے کے انداز میں, اور رواں ترجمہ بیان کروں گا تاکہ وہی اسلوب جو ہے برنگ آؤٹ کر سکوں زیادہ سے زیادہ جتنی بھی اللہ توفیق دے. اور اس کے لیے ضروری ہوگا کہ تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے جو محذوفات اور مقدرات ہیں اور مضمرات ہیں انہیں کچھ کھول کر ترجمے بیان کر دیا جائے. اور میں اب تلاوت کا آغاز کر رہا ہوں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نصوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أغلى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. اب ترجمہ ایسا کیجیے. میں نے عرض کیا ہے کہ اس میں مضمرات مقدرات محذوفات کو میں کھولوں گا, اور جہاں جہاں ترجمے میں دو امکانات ہیں انہیں میں ریپیٹ کروں گا. لا اقسم بيوم القيامه، نہیں قسم کھاتا ہوں میں قیامت کے دن کی، یا خود گواہ ہے قیامت کا دن، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں قسم کھاتا ہوں میں نفس ملامت گر کی، یا گواہ ہے خود انسان کا ضمیر کہ قیامت لازمن واقع ہو کر رہے گی اور جزا و سزا لازمن ہو کر رہے گی. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا یہ انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین، ہم پوری طرح قادر ہیں، عَلَى نُصَوِّيَ بَنَانَهُ، کہ اس کی تمام ایک ایک کور کو درست کر دیں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اصل سبب یہ نہیں ہے انکار قیامت کا، بلکہ یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ فسق و فجور کی زندگی جاری رکھے، انسان چاہتا ہے کہ اپنے ضمیر کے سامنے ڈھٹائی کے ساتھ فسق و فجور کا کام کرتا رہے. یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کب ہوگا یہ قیامت کا دن. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، تو جب یہ نگاہیں چلیا جائیں گی، وَحَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا یا چاند سورج میں دھس جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، یکجا کر دیے جائیں گے. يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ، تو اس دن یہی انسان کہے گا کہ ہے کہیں بھاگ جانے کی جگہ، کہاں ہے سر چھپانے کی جگہ. کلا لا وزر، صاف کہہ دیا جائے گا، حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے. الى ربک یومئذ المستقر، اس دن تو کشاں کشاں لا محالہ تیرے رب ہی کے حضور میں جا کھڑے ہونا ہے. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، جتلا دیا جائے گا، گن گن کر بتا دیا جائے گا اس روز ہر انسان کو، جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا، یا جو کچھ اس نے آگے کیا اور جو کچھ اس نے پیچھے کیا. بل الإنسان على نفسه بصيرة، اسے یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے کہ انسان خود اپنے نفس پر بصیرت رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، کہاں کھڑا ہوں. ولو القى معاذیرہ، ہاں وہ کتنے ہی بہانے بنائے. لا تحرک به لسانک لتعجل به، وہ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت مت دو اس قرآن کے ساتھ کہ جلدی سے اسے یاد کر لو. ان علینا جمعہ وقرآنہ، اب یہاں خطاب بدل گیا، حضور سے خطاب ہو رہا ہے، ہمارے ذمے ہے اس کو جمع کرنا بھی، اس کا پڑھوا دینا بھی. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم اسے پڑھوا دیں تو اسی پڑھائی کی پیروی کرنا. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر ہمارے ہی ذمے ہے اس کی وضاحت، اس کی توضیح. كَلَّا، پھر خطاب آیا منکرین کی طرف، كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، کوئی نہیں، تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم اس عاجلہ، اس نقد اور موجود زندگی کی محبت میں گرفتار ہو گئے ہو. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو تج دے رہے ہو، آخرت کو چھوڑ رہے ہو. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ، حالانکہ اس دن قیامت کے دن بہت سے چہرے ہوں گے بڑے تر و تازہ، خوش و خرم. إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے، اپنی رب کی رحمت کے امیدوار. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور بہت سے چہرے ہوں گے اس روز سوکھے ہوئے، باسی پن ان پر طاری ہوگا. تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاطِرَةٌ، اور انہیں یقین ہوگا کہ اب ان کے ساتھ وہ سلوک ہونے والا ہے جو ان کی ریڑھ کی ہڈی کے منکوں کو پیس کر رکھ دے گا. كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي، کوئی نہیں، تو جب آن پھنسے گی یہ جان ہسلیوں میں، نزا کے عالم کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. وکیل امن راک، اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور خود اسے یقین ہو جائے گا کہ اس دنیا سے روانگی کا جدائی کا وقت آ گیا ہے. والتفت الساق بالساق, اور نزع کی شدت میں پنجلی پنجلی سے لپٹی ہوئی ہوگی. الى ربک یومئذ المساق, اس روز تو تیرے رب ہی کی طرف دھکیلے جانا ہے. دھکے دے دے کر فرشتے تمہیں پہنچائیں گے اپنے رب کے حضور. فلا فرق ولا فلا, ان تمام حقائق کے باوجود اس بدبخت نے نہ تصدیق کی نہ نماز پڑھی. یہ بدبخت نہ ایمان لایا نہ اس نے نماز پڑھی. ولیکن کذب وتولی, بلکہ جھٹلایا اور پیٹھ موڑ لی. ثم ذهب الى اهله يتمطى, پھر چلا اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا ایڑتا ہوا. اولا لك فاولا, ہلاکت ہے تیرے لیے اور ہلاکت ہے تیرے لیے, یہ افسوس ہے تجھ پر اور پھر افسوس ہے تجھ پر. ثم اولا لك فاولا, پھر اور ہلاکت ہے تیرے لیے اور مزید ہلاکت ہے تیرے لیے, یا مزید تف ہے تجھ پر اور افسوس ہے تجھ پر. ایحسب الانسان ان یترک سدا, کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا, بیکار سے سمجھ کر پھینک دیا جائے گا. الم یکن نطفہ من منی یمنا, کیا نہیں تھا وہ ایک منی کی بوند جو ٹپکائی گئی. فجعل من ثم کان علقۃ فخلق فسوا, پھر بنا دیا اسے ایک جونگ کے مانند, ایک معلق ہے, پھر اسے بنایا اور سنوارا, اس کی نوک پلک درست کی. فجعل منه الزوجین الذکر والانثی, پھر اسی میں سے بنا دیے جوڑے, مذکر بھی مؤنث بھی, مرد بھی اور عورت بھی, نر بھی اور مادہ بھی. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتا, کیا وہ ہستی اس پر قادر نہ ہوگی کہ مردوں کو زندہ کر دے. اس کا ایک ہی جواب ممکن ہے, بلا کیوں نہیں, جس کی خلاقی کا یہ عالم ہے کہ اس نے گندے پانی کی بوند سے انسان جیسی ہستی کو تخلیق کر دیا, اس کی قدرت سے کہاں بعید ہوگا کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکے. یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا ایک انداز اسلوب. اس میں منطقی استدلال نہیں ہے, خطابی انداز ہے, خطبے کے تمام لوازم ہیں, تحریر الخطاب ہے, حاضر کو غائب, غائب کو حاضر, مختلف انداز میں گفتگو ہو رہی ہے. جہاں سے بات شروع ہوئی وہی ختم ہو گئی. بلا قادرین علی نسوی بنانا, علیہ ذالک بقادر علی ان یحیی الموتا, سارا استدلال اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ہے. اس لیے کہ اصل مخاطب کون ہے, جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن آخرت کو ناممکن سمجھتے ہیں. باف بادل موت انہیں بہت بھاری شے نظر آتی ہے کہ جو ان کو ناممکن نظر آتی ہے. اب یہ تو گویا کہ آج کے ہمارے سب کی تمہید ہے. اب آئیے ایک ایک آیت کو ہم لے کر اس پر غور شروع کریں. ابھی آج کی ہماری نشست میں جو پانچ منٹ بقایا ہے اس میں جو بھی پروگرس ہو جائے اچھا ہے. پہلی آیت ہے لا اقسم بیوم القیامۃ. اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ لا منفصل ہے, متصل نہیں ہے. اگر ان کو متصل مانا جائے لا اقسم ایک لفظ, تو اس کا ترجمہ ہوگا میں قسم نہیں کھاتا قیامت کے دن کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ, اور میں قسم نہیں کھاتا نفس ملامت گر کی. لیکن یہ اسلوب نوٹ کر لیجئے کہ یہاں پر لا منفصل ہے. اصل میں عربی زبان میں پنکچویشن نہیں ہے, یہ کومے, فل سٹاپ, سیمی کولن, کولن وغیرہ وغیرہ, جس سے کہ عبارت کے اندر جو ہے اسلوب کا اور اس کے اندر سے معنی کا فرق واقع ہوتا ہے. سادہ سی مثال بارہا میں نے دی ہے کہ روکو مت جانے دو, روکو مت جانے دو, الفاظ وہی ہے. صرف یہ کہ کہاں آپ نے وقفہ ڈالا اس سے زمین و آسمان کا بالکل برعکس مفہوم پیدا ہو گیا. روکو مت جانے دو, روکو مت جانے دو. اگر مت کو ادھر جوڑ دیا تو مفہوم کچھ اور ہے, اور مت کو ادھر جوڑ دیا تو مفہوم کچھ اور ہے. ظاہر بات ہے جب خطبہ دے رہا ہوتا ہے انسان کو تو وہاں پر رکتا ہے, وقفہ وہیں ڈالتا ہے جہاں وہ ڈالنا چاہتا ہے. انگریزی میں اس کے لیے کوما ہے. نے آئی سویئر بائی دی ڈے آف ججمنٹ, اب یہاں نے علیحدہ ہو گیا, وہاں کوما ہوگا. لیکن یہ کہ عربی زبان میں پنکچویشن نہیں ہے. بلکہ جب قرآن لکھا گیا ہے مصحف کی شکل میں تو اس میں تو نقطے بھی نہیں تھے, زیر زبر بھی نہیں تھے. زیر زبر تو بہت بات کی بات ہے, نقطے بھی نہیں تھے, تو پنکچویشن کا کیا سوال. لیکن یہ کہ نوٹ کر لینا چاہیے کہ یہ اصل میں اسلوب کیا ہے. کہیں تو ہوتا ہے آیت کے شروع میں کل لا, کہیں صرف لا. اس میں مراد کیا ہے کہ جو مخاطب ہے اس کی کسی خیال یا نظریے کی تردید کر کے بات شروع کی جاتی. نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ یوں ہے. تو یہ نہیں ایسا نہیں ہے, تمہارا خیال غلط ہے, تمہارا ذوق باطل ہے, اس کو کلا یا لا. لیکن یہ کہ اس کو پڑھتے ہوئے, اور واقعہ یہ ہے کہ جو ہمارے اسلوب ہے تجوید کے اس میں یہ کہ اس لا کو کھینچنا چاہیے, اس لیے کہ آگے حمزہ آ رہا ہے. لا اقسم, خود بخود فصل آ جاتا ہے. ایک وقفہ جو ہے اس کو صحیح طریقے میں پڑھا جائے گا تو خود بخود وہ کوما لگتا ہے. لیکن یہ کہ ہمارے ہاں بعض حضرات نے ادھر توجہ نہیں کی ہے تو ترجمہ کیا ہے میں قسم نہیں کھاتا, پھر اس کے لیے تعویلیں کی ہیں. لیکن یہ اسلوب جو ہے بہت ہی عمدگی کے ساتھ مولانا فرائی رحمۃ اللہ علیہ نے اسادیب قرآن پر, واقعہ یہ ہے کہ ان کی دی ہوئی رہنمائیاں جو ہے بڑی بنیادی بہت مفید, تو اس کو انہوں نے بہت نمایاں کیا ہے. نہیں قسم کھاتا ہوں میں قیامت کے دن کی. اب اس میں ایک بات یہ نوٹ کیجئے کہ دلیل کون سی ہے, یہ دلیل خطابی ہے, یعنی متکلم کا یقین اصل دلیل ہے, جس کی میں وضاحت کر چکا ہوں سورہ تغابن میں. رام الذین کفروا اللہ یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. دھوکہ لگ گیا ہے ان کافروں کو کہ انہیں اٹھایا نہیں جا سکے گا. کہہ دیجئے نبی کیوں نہیں, یقیناً اور مجھے اپنے رب کی قسم ہے تم لازماً اٹھائے جاؤ گے. اب ایک سب کہہ سکتا ہے دلیل کیا ہوئی اس میں, آپ نے کہا ایسا ہوگا, لیکن یہ کہ ہوگا دلیل مانگ رہے ہیں ہم تو. تو نوٹ کیجئے اس کو کہتے ہیں دلیل خطابی, دلیل ابراہیمی. اس میں اصل دلیل کیا, متکلم کی شخصیت ہے کون, اس کی شخصیت کا وزن ہے, جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, جس کو دشمنوں نے بھی اب صادق الامین مانا ہے. جب وہ کہہ رہا ہے تو یقیناً اس میں دلیل ہے, وہ دلیل اس کی اپنی شخصیت کی دلیل ہے. اسی طریقے سے وہ خطبہ جو ہے میں وہ جلدی سے آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ اصل میں نہج البلاغہ میں یہ خطبہ ملا ہے مجھے, اور حدیث کی کتابوں میں نہیں ملا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صحیح ہے بالکل. نہج البلاغہ کے شروع میں خطبات نبوی ہیں, پھر حضرت علی کے خطبات اور ان کے خطوط وغیرہ ہیں. تو حضور نے خطبہ دیا, ان الرائد لا یکذب اہلہ. دیکھو لوگو, کسی قافلے کا راستہ دکھانے والا کبھی اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیا کرتا. واللہ لو کذبت الناس جمیعا ما کذبتکم ولو غررت الناس جمیعا ما غررتکم. خدا کی قسم اگر میں تمام انسانوں سے جھوٹ بول سکتا تب بھی تم سے کبھی جھوٹ نہ بولتا, اور تمام انسانوں کو دھوکہ دے سکتا تب بھی تمہیں کبھی دھوکہ نہ دیتا. واللہ الذی لا الہ الا هو, اس اللہ کی قسم ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ. میں یقیناً اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف بالخصوص, اور پوری نوع انسانی کی طرف بھی لوگوں. اب یہ تو دو دو جملوں میں توحید اور آخرت آ گئے, توحید اور رسالت. اب آیا واللہ لتموتن کما تنامون, خدا کی قسم تم لازمن بڑھ جاؤ گے سب کے سب جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہیں. ثم لتبعثن کما تستیقنون, پھر لازمن تمہیں اٹھا لیا جائے گا جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہیں. ثم لتصبرن بما تعملون, پھر لازمن تم سے حساب لیا جائے گا اس کا جو کچھ کے تم کر رہے. ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا, پھر لازمن بدلہ مل کر رہے گا, بھلائی کا بھلا برائی کا برا. وانها لجنت ابدا او لنار ابدا, اور وہ یا تو جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, یا آگ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.